إلهي أنتقني بالهدى ولهمني التقوى. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. درود بج محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد بعد الفجر.
الیکشن 2013 میں طالبات اور خواتین کا کردار، یہ ہمارا عنوان ہے گفتگو کا. اور ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی قوم کے مستقبل اور اس کی تعمیر و ترقی اور کسی بھی قوم کے ارتقاء میں ایک جو چیز بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہے وہ ان کا ایک دوسرے تعاون، ان کا ایک دوسرے کا ساتھ دینا، ان کا ہم جہت ہونا، ان کا ہم قدم ہونا اور ان کا ہم ہدف ہونا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب تک کوئی ہدف نہ ہو تو کوئی بھی انسان کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. تو ہدف ہونا ضروری ہے، اور ہدف بھی عالی ترین ہدف ہو. پھر اس کے لیے ایک راستہ ہونا چاہیے کہ جس راستے پہ چل کر اس ہدف کو حاصل کیا جائے، اور اسی طریقے سے اس راستے پہ چلنے والے تمام افراد کی تربیت کا انتظام ہونا چاہیے. یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پہلے ایک جنرل ڈسکشن رکھتے ہیں، اس کے بعد اس موضوع کی طرف آتے ہیں کہ کیا اسلام میں جمہوریت کی گنجائش ہے؟ ہم جو نظام محمد و آل محمد سے وابستہ ہیں، نظام ولایت سے وابستہ ہیں، کیا نظام ولایت میں، نظام نبوت میں، نظام وحی میں، نظام خدا میں جمہوریت ہے؟ کیا خدا نے اپنے کسی نبی کو زمین پہ بھیجنے سے قبل لوگوں سے ووٹ مانگے تھے؟ کیا رسول اللہ کو خاتم النبیین بنانے کے لیے کسی سے رائے طلب کی تھی؟ کیا امام علی کو رسول اللہ کا وصی و جانشین بنانے کے لیے رسول اللہ نے کسی سے ریفرنڈم کرایا تھا یا نہیں؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ اللہ شارع ہے، اللہ شریعت کا بنانے والا ہے، اللہ شریعت کو چلانے والا ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے کہ کس کو نبوت دی جائے، کس کو خاتمیت دی جائے، کس کو رسالت دی جائے، کس کو وصایت اور ولایت کا عہدہ دیا جائے. اس بنا پر نظام الہی میں کہ جب تک امام موجود ہے، اس کا چناؤ، اس کا انتخاب، اس کا تقرر ادھر حقیقت عوامی رائے، عوامی ریفرنڈم، عوام کے ووٹ سے نہیں ہوتا. اس لیے کہ اللہ بہتر سمجھتا ہے کہ کس کو کہاں قرار دیا جائے. ایک بات یہ ہو گئی. تو پھر الیکشن کی یا ووٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر ہم نظام ولایت سے وابستہ ہیں اور وہی ولایت جو حضرت علی کو ملی تھی آج امام زمانہ علیہ السلام کے پاس ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے؟ ہم بھی اسی ولایت کے ماننے والے ہیں. ظاہری بات ہے اگر ذرہ برابر، منہ برابر انحراف کیا جائے نظام ولایت سے، تو پھر انسان نظام ولایت سے منکر ہو جاتا ہے، دائرے سے باہر نکل جاتا ہے. اس لیے کہ نظام ولایت کے تقاضے، ان تقاضوں کو اگر پورا نہ کیا جائے تو انسان در حقیقت نظام ولایت سے خارج ہو جاتا ہے. چنانچہ جب تک امام بظاہر موجود ہے، جمہوریت یا لوگوں کی رضا یا لوگوں کی خوشنودی کے لیے وہ کام نہیں کرے گا، بلکہ وہ اللہ اور اس کے قانون کو سامنے رکھے گا اور کام کرے گا. اور یہی وہ چیز ہے جس کو رسول اللہ نے بھی اللہ کے حکم سے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا. لوگوں نے اعتراض کیا کہ علی مرتضیٰ کو کیوں ہم پر مسلط کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے، میرا حکم نہیں ہے. بہت سارے واقعات ہیں. وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَى إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، کہ وہ وحی الہی کے علاوہ کلام ہی نہیں کرتا، نطق ہی نہیں کرتا، لب ہی نہیں لاتا. اس بنا پر یہاں تک کہ اللہ کس کو نبی، کس کو خاتم النبیین، کس کو جانشین، کس کو پہلا امام قرار دے، کس کو دوسرا امام قرار دے، کس کو تیسرا امام قرار دے، کس کو اس کے بعد قرار دے، یہ نہ اس میں آئمہ کی مرضی ہے نہ رسول اللہ کی مرضی ہے، بلکہ یہ خالصتاً اللہ کی حکمت، حکمت بالغہ کے حوالے ہے کہ وہ جس کو چاہے پہلے قرار دے. اور ظاہر طور اللہ کا جانا کوئی موڈ کی بنا پہ نہیں ہے، بلکہ اس حکمت کے تحت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رکھی ہیں. تو اب ووٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جب ہم نظام ولایت سے وابستہ ہیں تو ہمیں اسی نظام ولایت سے وابستہ رہنا چاہیے. اب جب امام زمانہ پردہ غیبت میں چلے گئے تو وہاں پر آپ نے چار نواب اربعہ، چار نائبین خاص کا نام لیا کہ یہ زمانہ غیبت صغرا میں میرے نائب ہیں اور عوام اور میرے درمیان ایک کنیکٹنگ برج کا کام کریں گے، بولے ارتباطی کا کام کریں گے. اور یہی ہوا. اور جب چوتھے نائب کی شہادت ہو گئی تو امام نے کہا کہ اس کے بعد کوئی میرا نائب خاص نہیں ہے. لیکن امام نے وہاں پر پھر، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی اور امام زمانہ نے بھی، دونوں کی احادیث موجود ہیں، اما من کان من الفقہاء سائنا لنفسہ محافظ دین لہی مطیع لامر مولا، کہ جو کوئی بھی فقہاء میں سے اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا، اپنے مولا کے حکم کی اطاعت کرنے والا ہو، یہ کرنے والا ہو، یہ کرنے والا ہو، فللعوام ان یقلدوہ، تو عوام کو چاہیے اس کی تقلید کریں. اور ایک اور ارشاد ہے کہ فرج و الا روات احادیثنا، کہ جو ہماری روایت کو نقل کرتے ہیں ان کی طرف رجوع کرو، فانہم حجت علیکم وانا حجت اللہ علیکم، وہ تم پر میری طرف سے حجت ہیں اور میں اللہ کی طرف سے تم پہ حجت ہوں. اور یہاں پر نظام ولایت فقی ہمارے سامنے آیا کہ جو ائمہ نے دیا، جس کو ہم عام زبان میں حاکم شرع کہتے ہیں. اب یہاں پر در حقیقت اس غیر معصوم کو کہ جس کے پاس امام کے اختیارات موجود ہیں حکومت کو رن کرنے کے لیے، دیکھیں امام کے دو اختیارات ہیں، یہ امام کے دو پہلو ہیں، ایک وہ خدائی پہلو ہے جو دین اور شریعت کا محافظ ہوتا ہے، روحانی مرکز ہوتا ہے دنیا کا، واسطہ ہے، واسطہ ہوتا ہے خدا مخلوق کے درمیان، جس کی وجہ سے رزق تقسیم ہوتا ہے، مخلوقات زندہ رہتی ہیں، یہ سب اس کا روحانی پہلو ہے، جس کو ولایت کہا جاتا ہے، ولایت تکوینی جس کو کہا جاتا ہے. اور ایک ولایت، ولایت تشریعی ہے. ولایت تشریعی میں ائمہ کے ساتھ ساتھ وہ فقہا بھی شامل ہیں کہ جو در حقیقت امام کی غیبت کے زمانے میں امام کے امور کو نافذ العمل بناتے ہیں، آگے چلاتے ہیں. بات یہاں تک واضح جی؟ درود بھیجیے محمد والے محمد. اب یہ دو قسم کی ولایت ہے اور دونوں ائمہ کی ولایت تکوینی بھی ہے کہ جو کچھ بھی کائنات کا نظام ہے ان کا حق تصرف ان کو حاصل ہے، خدا کے بعد وہ حق تصرف رکھتے ہیں، جو چاہے جیسے چاہے کریں، لیکن جو چاہے جیسے چاہے مرضی کی بنا پہ نہیں ہوتا، خدا کی مرضی کے تابع ہوتا ہے. یہ ولایت تکوینی ہے. ولایت تشریعی، تشریعی یعنی قانون سازی، خدا قانون بنانے والا ہے، ائمہ کو بھی اختیار ہے کہ اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں، لیکن خدا کی مرضی اور حکم اور اذن کے مطابق، اور اس کے محافظ و نگہبان بھی ہیں. انہی کے پردہ غیبت میں جانے کے بعد فقہا، حاکم شرع یا ولی فقی جو ہے، وہ امین ہوتے ہیں، وہ امانت دار ہوتے ہیں ولایت تشریع میں. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جناب بس فقہا کو جا کے سو جانا چاہیے، لوگوں کو جا کے سو جانا چاہیے، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ حصہ نہیں لیں، ووٹ نہیں ڈالیں، تو پھر امام خمینی کی تحریک کو یا قائد شہید کی تحریک کو آپ کس تناظر میں دیکھیں گے؟ جناب طاغوتی دور ہے. ہو امام خمینی نے اسی طاغوتی دور میں جدوجہد کی، ٹھیک ہے کہ امام خمینی نے پہلے مرحلے پہ جو ہے وہ آ کر انقلاب لائے ہیں، لیکن انقلاب کے بعد جب حکومت اسلامی کی ضرورت محسوس ہوئی تو وہاں پر امام خمینی نے آ کر ریفرنڈم کرایا ہے، جس کو کہتے ہیں ہمیں پرسی. ہمیں پرسی یعنی ریفرنڈم، یعنی سب سے سوال کیا ہے، کیا تم کو اسلامی جمہوریہ کا نظام چاہیے، ہاں یا نہیں؟ 99% افراد نے ووٹ دیا، 98% افراد نے ووٹ دیا ہمیں چاہیے، یہ ریفرنڈم ہے. اس کے بعد جو ہے جب کانسٹیٹیوشن بنانے کا مرحلہ آیا پھر ووٹنگ ہوئی، جب پارلیمنٹ بنانے کا مرحلہ آیا پھر ووٹنگ ہوئی، صدر کو چنا کو مرحلہ آیا پھر ووٹنگ ہوئی. یعنی یہ صرف کہہ دینا کہ تاغوتی نظام ہے اور آپ کو اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے، جمہوریت نہیں ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی قابل ذکر بات ہو. بہرحال اگر اس کا بعد میں اگر وقت ملا مجھے تو میں اس کا جواب دوں گا، لیکن ابھی اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. وہ یہ کہ جمہوریت کی کیوں ہمیں ضرورت پیش آئی؟ اگر امام اپنی جانب سے یہ کہہ جاتا کہ یہ جناب فلاں آدمی میرا نائب ہے تو بس امام کی طرف سے وہ متعین ہو جاتا، نومینیٹ ہو جاتا، نامزد ہو جاتا اور ختم ہو جاتا معاملہ. لیکن امام نے کہا فرج الی رواۃ احادیثنا، کہ ان لوگوں کی طرف لوٹو، صفات دی ہیں، نام نہیں بتایا، کہا کہ ان صفات پہ جو تمہیں نظر آئے اس کو تولو. پھر یہاں پہ جب نظام ولایت فقیہ کی بات آتی ہے تو یہاں پر جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پر پھر چناؤ کا مرحلہ آتا ہے کہ زمانہ غیبت میں، کہ جب ایک غیر معصوم ولی فقیہ، غیر معصوم نائب امام تمہارے پاس ہے تو اپنے کاموں کو در حقیقت بڑھانے کے لیے، ترقی کے لیے، تم اس حق کے رائے دہی کے ساتھ، ووٹ کے ساتھ، مشاورے کے ساتھ، مشورت کے ساتھ آگے بڑھو. یہاں سے پھر ہمارے سامنے ووٹ کا کردار آتا ہے کہ سب مل کر بیٹھیں، جمع ہوں اور اپنے ووٹ سے، اپنے رائے سے جو ہے لوگوں کو منتخب کریں یا کسی کے حق میں رائے دیں، کسی کا چناؤ کریں. اس بنا پر ووٹ کے حق سے در حقیقت یا ووٹ کے وجود سے انحراف نہیں کیا جا سکتا یا انکار نہیں کیا جا سکتا. حتیٰ کہ خواتین بھی رسول اللہ کے زمانے میں خاص کردار کے حامل تھیں، یعنی تمام چیزوں میں خواتین شریک تھیں، نماز باجماعت میں شریک تھیں. اس کے ساتھ ساتھ جب بیعت لینے کا موقع آیا تو رسول اللہ نے عورتوں سے الگ بیعت لیے، الگ بیعت لیے. کس طرح؟ مرد آتے تھے تو ہاتھوں پہ ہاتھ رکھتے تھے اور ہاتھ مار کر رسول اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کر بیعت کرتے تھے، لیکن خواتین چونکہ نامحرم تھیں، رسول اللہ نے ایک ظرف آب منگایا، اس میں ہاتھ ڈالتے تھے، دوسری طرف سے خواتین اس پانی میں ہاتھ ڈالتی تھیں اور اس طریقے سے بیعت لیے. یعنی خواتین کے کردار کو، خواتین کے وجود کو مانا، سراہا، قبول کیا، منوایا اور اس طریقے سے بیعت لیے. تو تاریخ میں ہمیں ملتا ہے. پھر تاریخ میں خواتین کی اور بھی جدوجہد ہمیں نظر آتی ہے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. تو یہاں سے ہمیں در حقیقت الیکشن کی ضرورت پیش آئی یا ووٹ کی ضرورت پیش آئی کہ ہم اپنے قومی امور کو، جو ہمارے شہری قوانین ہیں، ان کو در حقیقت مینج کرنے کے لیے یا ان کو منظم کرنے کے لیے ہم الیکشن اور ووٹوں کے ذریعے سے اپنے نمائندوں کو لے کے آگے چلیں اور اس طریقے سے اپنے کاموں کو منظم کریں. دوسرا سوال یہ آتا ہے، کیا اس تاغوتی دور میں ضرورت ہے کہ ہم اس تاغوتی دور میں الیکشن میں شامل ہوں، جبکہ ہم اس ملک کا نظام تبدیل نہیں کر سکتے؟ اب یہ بنیادی سوال ہے، کیا ہم اس ملک کا نظام تبدیل نہیں کر سکتے؟ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ، یہاں کی ادارے، یہاں کی بیوروکریسی، یہ تمام چیزیں ہم ان کو تبدیل نہیں کر سکتے، تو کیا ہم انتخابات میں جائیں، ہم ووٹ دیں؟ بہت سے دو نظریے، ایک کہتے ہیں جانا چاہیے، ایک کہتے ہیں نہیں جانا چاہیے. ایک کہتے ہیں جائیں لیکن اپنے تشخص کے ساتھ نہ جائیں، مختلف سیاسی پارٹی کے ساتھ مل کے جائیں. پیس پارٹی یہ کہتی ہے کہ جناب آپ ایک پریشر گروپ بنیں، اس سے زیادہ آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی وہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے. لیکن کچھ لوگ اس کے مقابلے میں کہتے ہیں نہیں، ہمیں اپنے تشخص، اپنے وقار، اپنی علامت اور اپنے وجود کے ساتھ جانا چاہیے. وہ پہلا وہ حصہ، پہلے وہ افراد یا وہ نظریہ جو کہتے ہیں جانا ہی نہیں چاہیے، یہ ایک فاسد اور تاغوتی نظام ہے، اس میں ووٹ دینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو میں نے یہاں ایک کارنر میٹنگ تھی، وہاں پہ یہ واقعہ سنایا تھا کہ شہید بوترابی ایک عالم دین تھے، آیت اللہ بوترابی شہید بھی ہوئے. وہ بعد میں جنگ میں یہ قیدی بنا لیا گیا عراق کے ہاتھوں، ان پہ ٹارچر ہوا، اور جب ٹارچر ہو رہا تھا تو یونائٹڈ نیشن کی ٹیم آئی انسپیکشن کے لیے، اور جب ان کے کمرے میں آئی تو ان سے پوچھا کہ کیا حالات ہیں یہاں، کیسا انتظام ہے؟ انہوں نے کہا بہت اچھا انتظام ہے، سب صحیح ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے ہمیں. جب وہ ٹیم چلی گئی تو جو عراقی جس نے ان پر ٹارچر کیا تھا، تشدد کیا تھا، وہ بہت پریشان ہوا اور اس نے کہا کہ جانتا تھا یہ سید زادہ ہے، سید تھے. کہ میں حیران ہوں کہ تم نے اس انگریز کے ساتھ میری شکایت کیوں نہیں کی، میں تو ڈر رہا کہ تم میری طرف ان چیزوں کی بھی نسبت دو گے جو میں نے تمہارے ساتھ نہیں کی ہیں. ان کا یہ عمل اس بات کا سبب بنا کہ اس واقعے کے بعد ایران کے جتنے قیدی تھے عراقی جیل میں، ان پہ سختی کم ہونے لگی نسبتاً، ان کو فیسلٹیز ملنے لگی اس واقعے کی وجہ سے. یعنی شہید بوترابی کا یہ عمل اس بات کا سبب بنا کہ وہ بغیر چیئر کے، بغیر کرسی کے، بغیر جاہو حشم کے بے تاج بادشاہ تھے. عراق کی جیل میں رہتے ہوئے بھی وہ عراقی جو ان کے معتقد تھے. تو انہوں نے کہا کہ صحیح ہے کہ تم مسلمان ہو نام کے، تم نے اسلامی جمہوری ایران پر، اسلامی نظام پر حملہ کیا، لیکن تم ہو تو مسلمان نا، لیکن یہ یہودی ہے، یہ غیر مسلم ہے، اور خدا نے قانون دیا کہ غیر مسلم کو مسلمان پر فوقیت نہیں ہے. لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کوئی فوقیت نہیں دیے، کوئی سبیل و کوئی راستہ، کوئی وے نہیں بنائے کہ وہ مومنین پر اور مسلمانوں پر فوقیت حاصل کرے. یعنی شہید بوترابی اس ماحول میں رہتے ہوئے بھی، اس تشدد کے باوجود کہ ایک غیر ملکی آ کر ایک اسلامی نظام کو ہائی جیک نہ کر لے، یہاں پہ قابض نہ ہو جائے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سید. تو وہاں رہتے ہوئے جب ان کی سوچ یہ ہو سکتی ہے، تو ہم تو اپنے وطن میں، کیا ہم اپنے وطن کی حفاظت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوچ ہے کہ طاغوتی نظام ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انقلاب لا کر آپ تمام فضا کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ نہیں. اب تک 60 سال سے زیادہ ہو گئے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم بیداری کا کام کر رہے ہیں، ہم انقلاب کا کام کر رہے ہیں، ہم امام خمینی کا کام کر رہے ہیں، تو اگر صرف انقلاب آنا ہوتا تو آ چکا ہوتا، قائد شہید کے زمانے میں آ چکا ہوتا. ہم اس پوزیشن میں نہیں کہ اسلامی انقلاب کو اس طریقے سے اپنی منشا و مرضی کے مطابق لا سکیں، یہاں پر نافذ اور عمل بنا سکیں. لہذا اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ ہم اپنے ملک کو ان امریکی یہودیوں سے نجات دلانے کے لیے اسی طاغوتی دور میں کھڑے ہوں، جد و جہد کریں، اور منظم ہو کر سیاسی جد و جہد کے ذریعے سے. دیکھیے، اگر کوئی مدرسے میں بیٹھ کر کوئی تحریک چلاتا ہے یا کوئی درس کی بات کرتا ہے، تو اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ اس کے سننے والے بہت ہیں، ممکن ہے اس کے فالوورز بہت ہوں، ممکن ہے اس کے عاشق بہت ہوں، گرویدہ بہت ہوں، لیکن ایک مدرسے میں بیٹھ کر ایک تجزیہ کرنے والا اور میدان عمل میں آ کر در حقیقت سیاسی پیچ و خم اور نشیب و فراز کو سمجھنے والا، دونوں کے نظریات میں فرق ہوگا. شہید مطالعہ خود کہتے ہیں کہ ایک وہ طالب علم جو سالہ سال مدرسے کے کونے میں بیٹھا رہا ہے اس کی سوچ میں، اور ایک وہ عالم دین جو میدان عمل میں اترے، سیاست میں اترے، اکھاڑے میں اترے، اور اس پیچ و تاب کو دیکھے، پیچ و خم کو دیکھے، نشیب و فراز کو دیکھے، اپ اینڈ ڈاؤن کو دیکھے، دونوں کی فکروں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. ایک ایسے ہی مولوی صاحب تھے، رہبر نے ایک لطیفہ بھی سنایا کہ جو لوگ بہت زیادہ تجزیہ کرتے ہیں نا، تو رہبر معظم نے ان کی منظر کشی ایسے کی ہے کہ ایک شروع شروع میں جب سینما کھولے تھے تو ایک گاؤں میں ایک سینما کھولا، تو مولانا کے پاس پہنچے جن کو بہت زیادہ تحلیل کرنے کی عادت، جو کتابی کیڑے ہوتے ہیں یا کتاب اور مدرسے کی دنیا سے باہر نہیں نکلتے، اپنے تانے بانے بنتے ہیں، تو ان کے پاس پہنچے، کہنے لگے کہ آغا صاحب ہمارے علاقے میں سینما کھلا ہے، آپ جائیے اور یہ فوشا کا مرکز ہے اور بریانی کا مرکز ہے، اور آپ جا کے تقریر کیجیے. تو کہنے لگے کہ پہلے یہ دیکھیں گے کہ یہ سینما ہے، اس میں زبر ہے، سینما ہے، اس میں زیر ہے، یہ سینما ہے. خب یہ بیکار قسم کی جو ہے وہ بحثوں میں الجھ کر آپ جو ہیں وہ دشمن کو موقع دے رہے ہیں کہ آپ کے بچوں کا آ کے برین واشنگ کر دیں، آپ سے نما زبر اور زیر و پیش مٹ کے رہیں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے کوئی اس کا نتیجہ نکل سکتا ہے.
رہبر کہتے ہیں کہ ایسے بہت سارے قدامت پسند علماء جو ہیں، رجت پسند علماء، تحجر کے زمانے کے، پتھر کے زمانے کے لوٹنے والے علماء ہیں، ابھی بھی ہیں، جن کا کام ہی صرف تنقید کرنا ہے. بہرحال تو انقلاب کے راستے سے ہونا چاہیے. امام خمینی بھی انقلاب لے کر آئے ہیں، لیکن ایران کی صورتحال، پاکستان کی صورتحال اسلامی انقلاب کے لانے کے لحاظ سے، اس کو مستحکم نافذ العمل بنانے کے لحاظ سے بہت درجہ مختلف ہے. زمین آسمان کا فرق ہے، بلکہ میں کہوں بہت سی چیزوں میں پاکستانی قوم ایرانی قوم سے آگے ہے انقلاب لانے کے لیے. لیکن چونکہ بہرحال اس پہ پوری تجزیے کی ضرورت ہے کہ کیوں پاکستان میں اسلامی انقلاب نہیں آ سکتا، کیا وجوہات ہیں وغیرہ وغیرہ، اس بحث میں نہیں پڑھنا دیتا، پھر میں دوبارہ اپنی بحث کی طرف آتا ہوں. تو اب اس طاغوتی دور میں شہید بوترابی کے اس یعنی فلسفہ کو لیتے ہو کہ خدا نے کافروں، یعنی اگر آپ بیٹھے رہیں طاغوتی دور میں، فاسد دور ہے، طاغوتی دور ہے، الیکشن میں نہ جائیں، ووٹ کا بائی کاٹ کریں، ووٹ ڈالنا حرام ہے، گھر میں بیٹھے رہیں اور انقلاب کی باتیں کریں، تو یہ وہ والی بات ہو گئی کہ جس کو اکبر الہ‌آبادی کہتے ہیں کہ وہ لیٹے لیٹے دعا کریں کہ جرمن کی توپوں میں کیڑے پڑے. مسلمانوں کا یہی حال تھا، تو لیٹ لیٹ کے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جرمن کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں، یہ ہو جائے، وہ جو خواتین کی طرح جو کوسنے دیتی ہیں نا، اس طرح درود بھیجے محمد وال محمد پر. تو طاغوتی دور میں جدوجہد کرنی کہ ہمیں اپنے ملک بچانا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ جمہوریت کا، اب جمہوریت کی بہت ساری تعریفیں موجود ہیں، جمہوریت کے اپنے بہت سارے جدید دور میں جو ڈکشنری وضع کی گئی ہے جمہوریت کے لیے، اس کی بہت ساری تعریفیں ہیں، بہت سارے اس کے اسرار و رموز ہیں، اس کے پیچ و خم ہیں، اس کے نشیب و فراز ہیں، اس کے اصول و قوانین ہیں. میں اس پہ بحث ابھی نہیں کر رہا، لیکن ایک کسی بھی مجتہد سے، کسی بھی عالم دین سے جو واقع مکتب محمد آل محمد کی تھوڑی بہت سوجھ بوجھ رکھتا ہو، وہ یہ کہے گا کہ نہیں، آپ کو اپنے حقوق کے دفاع کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، متحد ہونا چاہیے، منظم ہونا چاہیے. اور ظاہر سی بات ہے جب تک آپ کی سیاسی جدوجہد نہیں ہوگی، میں جتنا بھی مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہو، اگر پریس کلب گئے تو آپ نے دیکھا ہو کچھ لوگ ہیں وہ پلے کارڈ لیے کھڑے ہوئے ہیں، دو دو تین تین دن سے پلے کارڈ لیے کھڑے ہیں، ان کے کوئی سننے والا نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک آپ منظم طور پر ایک سیاسی قوت کے ذریعے سے اپنا حق نہیں مانگیں گے، آپ کو حق نہیں دیا جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو حق نہیں ملنا چاہیے، اس کو حق ملنا چاہیے، لیکن ایک طرف آپ دیکھیں گے مطلب وہ تنے تنا کھڑا، وہ تنے تنا کا کوئی وجود نہیں ہے، اس تنے تنا کا کوئی، اس کی طاقت نہیں ہے، وزن نہیں ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کوئی ایک سیاسی طاقت آتی ہے، منظموں کے مظاہرہ کرتی ہے، تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہمیں منظم ہو کر ایک سیاسی طاقت کے ذریعے سے در حقیقت میدان عمل میں جانا چاہیے. الیکشن 2013 اگر ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے وجود کا اظہار کرنا چاہیے، اپنے تشخص کے ساتھ جانا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا تشخص ولایت محمد آل محمد ہے. یہ ولایت محمد آل محمد، ولایت رسول اللہ، ولایت رسول اللہ، ولایت خدا ہے. ولایت خدا نہیں، حاکمیت خدا، سلطنت خدا، خدا حاکم ہے، پھر رسول ہے، پھر ائمہ، پھر امام زمانہ ہے، پھر امام زمانہ کے بعد در حقیقت ولی فقیہ کا نظام ہے، نظام ولایت فقیہ ہے. پھر نظام ولایت فقیہ کے سائے میں اس کے مطیع ہونے کی حیثیت سے در حقیقت یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اپنے ممالک میں اپنی اپنی سیاست کے درمیان رہتے ہوئے اپنے افراد کو منتخب کریں، سیاسی طاقت میں جائیں. اس بنا پر الیکشن میں طالبات اور خواتین کا کردار میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ہے، جناب زہرا کے کردار کی طرح ہونا چاہیے. جناب زہرا 40 دن مسلسل حضرت علی کے حق کے اس بات کے لیے مدینہ کی گلیوں میں گئیں، دروازہ کھٹکھٹایا. جناب زہرا کو اس بات سے غرض نہیں تھی کہ کتنے افراد آئیں گے، اس لیے کہ کتنے افراد آئے، گنتی کے افراد آئے کہ جو علی کے ساتھ تھے، والا پورا معاشرہ، پورا اسلامی جامعہ، پورے اسلامی معاشرہ حضرت علی کے حق کے دفاع کے مسئلے میں سکوت اختیار کیے ہوئے تھا. لیکن جناب زہرا کا کردار کیا تھا کہ 40 دن متواتر مسلسل آپ گئیں. خب یہ ایک مہم چلائی جناب زہرا نے، اسی طرح ہماری خواتین جائیں، گھر گھر جائیں، لوگوں سے کہیں آپ کا اگر عقیدے کا مخالف ہی کیوں نہ ہو، اس کو یہ کہیں کم سے کم ہمیں جدوجہد تو کرنی چاہیے, ہمیں آواز تو اٹھانی چاہیے, ہم کامیاب ہوں نہ ہوں اپنے وجود کے تو اعلان کرنا چاہیے. وہ طاقتیں, وہ لوگ جو ہمیں اپنی جیبوں میں سمجھتے تھے, کبھی اس جیب میں ڈال دیتے تھے, کبھی اس جیب میں ڈال دیتے تھے, ہمیں تقسیم کیا ہوا تھا, کم سے کم ہم ان کی طرح تو نہ ہوں. تو میں سمجھتا ہوں 2013 کے الیکشن میں, یہ 2013 کے بعد جب بھی الیکشن ہوں, خواتین کا ایک بہت بڑا کردار ہے کہ وہ گھر گھر جا کر, دروازے پہ جا کر, فیس ٹو فیس, رو برو, بالمشافہ ملاقات کے ذریعے سے در حقیقت وہ خواتین کو قانع کر سکتی ہیں اور ان تک جو ہے وہ بات پہنچا سکتی ہیں. اس سلسلے میں آپ کو اپڈیٹ ہونا چاہیے, آپ کے ذہن میں جو شبہات ہیں وہ دور ہونے چاہیے تاکہ آپ اپنی بہنوں کو جائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ خواتین جو کام کر سکتی ہیں وہ مرد نہیں کر سکتے, اس لیے کہ جب باہر, جب باہر سے مرد گھر میں آتا ہے تو وہ بھی بیوی کے انڈر میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور بیوی کی حکمرانی ہوتی ہے. اور ظاہری سی بات ہے کہ اگر بیوی جو ہے اگر نیک سیرت ہو, صحیح العقل ہو اور صحیح طور پہ اس کی کھوپڑی کام کرتی ہو, تو وہ اپنے شوہر کو بعض اوقات برے راستے سے نیک راستے کی طرف بھی لے جا سکتی ہے. غرض یہ کہ خواتین بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں. اس میں جو آپ خواتین اہم کردار ادا کر سکتی ہیں کہ گھر گھر جائیں, ایک ٹیم ورک بنائیں, گھر گھر جائیں, لوگوں سے ملاقات کریں, انجمنوں سے ملاقات کریں, اس انتخابی مہم کو جتنا عوامی بنا سکتے ہیں عوامی بنائیں, اس انتخابی مہم کو جتنا پبلک کی صورت دے سکتے ہیں اس کو صورت دیں, گفتگو کریں, ٹھیک ہے نا, لوگوں کو قانع کرنے کی کوشش کریں, ان کے احساسات کو جھنجھوڑیں شیعت کے نام پر, ملک کے نام پر. اور در حقیقت امام حسین اور اہل بیت سے جو محبت ہے, عزاداری سے جو محبت ہے, اس کے نام پر کہ ایک والہانہ وابستگی ہے, اس بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ آپ خواتین وہ کام کر سکتی ہیں جو دوسری نہیں کر سکتی. پھر طالبات کا کردار ہے, مثلا ISO شعبہ طالبات بھی ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. الحمدللہ مجلس وحدت المسلمین کے اس انقلابی اقدامات کی وجہ سے ہمارا ISO کے برادران اور ISO کے شعبہ طالبات نے بہت حد تک ہمارا ساتھ دیا ہے, اور اس وقت بھی مجلس وحدت المسلمین میں جو کلیدی عہدوں پہ فائز ہیں, خواہ وہ ڈویژن کی سطح پر ہو یا مرکز سطح پر, یہ فخر ہے کہ وہ ISO کے تربیت یافتہ افراد ہیں. مجھے فخر ہے کہ میں ISO کے تربیت یافتہ ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ شعبہ طالبات ایک بنیادی کردار ادا کر سکتا ہے. آپ اپنی جہاں جہاں آپ کی یونٹس ہیں, خصوصاً اس کالجز میں, یونیورسٹیز میں, وہاں جا کے ڈسکشن رکھیں, اپنی تمام شیعہ طالبات کو کنوے کرنے کی کوشش کریں, قانع کرنے کی کوشش کریں کہ اس طریقے سے وہ در حقیقت ایک مائنڈ سیٹ تیار کر سکیں, ایک فکر تیار کر سکیں, ایک جہد دے سکیں ان کی فکروں کو, ان کی صلاحیتوں کو, ان کے جوش و خروش کو, تاکہ ہم جو ہیں ایک مضبوط اور توانا اور مستحکم قوم کی صورت میں ابھریں, تاکہ اس پاکستان کو اس طاغوتی دور سے نکالنے کے لیے اور پاکستان کو تعمیر و ترقی کی شاہراہ پہ گامزن کرنے کے لیے ہمارا ایک کردار ہو, اور ہم اس کردار میں, اس عصر حاضر کی کربلا میں اپنا کردار ادا کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب کوئی سوال ہے تو اس میں جو بہرحال خواتین کے جو یونٹس ہیں اور خواتین کے جو بھی حلقہ ہے, اس میں اپنے حوالے سے تو کام ہو رہے ہیں انتخابی, یعنی طریقہ کار کے بارے میں اور انتخابی مہم کے بارے میں. جہاں تک بات رہی کہ عوامی شعور کو بیدار کیا جائے, بڑے جلسے منعقد کیے جائیں, تو اس میں صحیح ہے کہ ہم ابھی تک کوئی ایسا جلسہ یا کوئی ہر علاقے میں کوئی بڑا ایونٹ ہم یعنی کوئی ایسا جلسہ نہیں رکھ سکے ہیں جس کی وجہ سے ہم خواتین کو اور عام خواتین کو ایڈریس کر سکیں, مخاطب کر سکیں. تو بہرحال یہ ہونا چاہیے, اور سلسلے میں کچھ تجاویز تھیں جو ہم نے مرتب کی شعبہ خواتین کے لیے کہ جیسے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کے ایام ہیں یہاں پہ رکھا جا سکتا ہے. آپ حضرات اپنے علاقے میں امام بارگاہ میں کہیں اور ایسے پروگرام رکھیں کہ جس میں زیادہ سے زیادہ خواتین شریک ہو سکیں. جشن کے نام پر عوامی انداز سے اس کو لے کے چلیں, غیر سیاسی انداز سے اس کو لے کے چلیں, اور وہاں باتیں آپ اپنی کریں, باتیں اپنا میسیج دیں, اپنا پیغام پہنچائیں, تاکہ ان کو جناب زہرا کی سیرت کے تناظر میں جو ہے وہ سیاسی بصیرت حاصل ہو سکے. جی جی
جی
جی
اس
بنا پہ تو آپ دیکھیں نا کہ ہم نامولود ہیں اور ہمیں تجربہ نہیں ہے. دیکھیں اس میں جو سب سے پہلی بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ اجتماعات کے ذریعے سے ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ جتنے اجتماعات منعقد کر سکتی ہیں, دعا کے, عزاداری کے, میلاد کے, اس طریقے سے آپ اویئرنیس دیں, ٹھیک ہے نا. ان کے لیے خاص دیکھیں ٹرینڈ کرنے کے لیے تو بہرحال ایک وقت چاہیے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تربیت کے لیے ایک وقت چاہیے کہ ہم در حقیقت ان کو تربیت کر سکیں, وقت چاہیے. ہم نامولود ہیں, ہم نے ابھی قدم رکھا ہے, ظاہری بات ہے بہت ساری اس میں خامیاں ہیں کہ جن کو دور ہونا چاہیے اور نقائص ہیں جن کو برطرف ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. لیکن پھر بھی جہاں تک ہم سے ہو رہا ہے کہ ہم فی الحال ابھی ہم نے فوکس کیا ہوا ہے جن میں سے کچھ خواہران اور کچھ برادران کو الیکشن کمپین کے حوالے سے اور پولنگ اسٹیشنز کے حوالے سے ہم تربیت دے رہے ہیں, اس کے لیے پروگرام مرتب کر لیا گیا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کو عوامی سطح پر لا کر شروع کیا جائے اس میں وقت لگے گا, اور تنظیم سے وابستہ ہوں, خواہ وہ آئی ایس او سے ہوں, خواہ وہ ایم ڈبلیو ایم سے ہوں, میں سمجھتا ہوں ان کی تربیت میں بہرحال وقت لگے گا. اور اصل تربیت وہی ہوتی جو میدان عمل میں ہوتی ہے, وہ تھیوری جو آپ یہاں بیٹھ کے پڑھے ہیں وہ کچھ اور ہوگی, اور جو الیکشن کے دوران کمپین کے دوران آپ جا کر تجربات حاصل کریں گی وہ کچھ اور ہوگی. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں ہم نے ایسے پروگرام ترتیب دیا ہے, اب وہ یہاں کے ڈسٹرکٹ وغیرہ ہیں کہ جس کے مثلا الیکشن کمپین کے لیے ہمیں, الیکشن والے دن کے لیے ہمیں کچھ خواہران کی, کچھ برادران کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا. ہر حلقے میں کم سے کم 500 تقریباً 500-400 افراد, ان کی تربیت کا تھوڑا سا مسئلہ ہے, ان کو کس طرح ٹرین کی جائے. اس سلسلے میں ایک پروگرام مرتب کیا ہے, اس سلسلے میں جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہیں وہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں فی الحال تو میں ابھی لائحہ عمل دے نہیں رہا, ٹھیک ہے نا. ابھی تو پہلے اسٹیپ یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ منظم ہو کے سیاست میں قدم رکھیں, ٹھیک ہے نا. اور ہمیں اپنا ہدف واضح ہونا چاہیے. ہمارا ہدف سیٹ نہیں ہے, ہمارا ہدف جو ہے اسمبلی میں پہنچنا نہیں ہے صرف, ٹھیک ہے. اسمبلی میں پہنچنا بھی ایک ضمنی ہدف ہے کہ ہم اپنی آواز کو پہنچائیں, ہم اپنے نمائندے بھیجیں. لیکن مجموعاً ہم کیا چاہتے ہیں, مجموعاً یہ چاہتے ہیں کہ شیعہ قوم کے تحفظ, شیعہ قوم کے دفاع کیا جا سکے, اس کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکے, اور پاکستان کو اغیار کے ہاتھوں سے جو نجات دلائی جا سکے. اس سلسلے میں ہمیں مختلف جماعتوں اور مقاد فکر کے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. یعنی سیاسی میدان دیکھیں, ایک ٹیبل ٹاک کا میدان ہوتا ہے, ایک گفتگو کا میدان ہوتا ہے, ایک سیاست کا میدان ہوتا ہے, تو ہمیں تمام پہلوؤں پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم تمام جوانی پہ نظر رکھتے ہوئے کامیاب ہو سکیں.